جمعرات 26 اکتوبر کے سیروین کے ساتھ عنبر خیری کا سلام۔ بلوچستان حکومت کی تحفظ کی یقین دہانیوں کے باوجود صوبے میں اخبارات کی ترسیل نہ ہو سکی۔ بڑے اخبارات نقصان اٹھا لیں گے مگر چھوٹے اخبارات کیا کریں گے؟
ہم جو ہے بہت غریب لوگ ہیں، ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اپنا اخبار بند کرتے ہیں، ہماری طرف سے پروپوزل ہے۔
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں اخبار فروخت کرنے والی دکان اور ضلع لسبیلا میں میڈیا کے دفاتر کے قریب بموں سے حملے ہوئے ہیں، جبکہ کوئٹہ شہر اور متعدد دیگر علاقوں میں کلعدم عسکریت پسند تنظیموں کی دھمکیوں کی وجہ سے اخبارات کی تقسیم تیسرے روز بھی نہیں ہو سکی۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ضلع کیچ میں اخبار فروخت کرنے والی دکان پر حملہ تربت میں ہوا۔ تربت پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ شہر میں اخبار اور رسائل فروخت کرنے والی دکان کے قریب بم کا زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے 7 افراد زخمی ہونے کے علاوہ دکان کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ گزشتہ شب ضلع لسبیلا کے علاقے اب میں میڈیا کے دفاتر کے قریب دستی بم سے حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب کلعدم عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے دھمکیوں کے باعث کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد علاقوں میں تیسرے روز بھی اخبارات کی تقسیم ممکن نہیں ہو سکی۔
پاکستان کے انتخابی کمیشن نے حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی کارروائی ملزم کی طرف سے پیشی اور معافی مانگے جانے کے بعد ختم کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ عمران خان نے غیر مشروط معافی مانگی ہے، تاہم تحریری جواب میں معافی کے بجائے پچھتاوے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر عمران خان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا،
میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اگر میری تنقید ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ کبھی بھی نہ کسی پرسنل تھی کسی کے خلاف اور نہ ان کو پبلک میں نیچا دکھانے کے لیے تھی۔ ساری میری تنقید کا مقصد صرف ایک تھا، ہمارے ملک کی الیکشن کمیشن کریڈیبل ہو، ہمارے ملک کی الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے۔ ہمارے 1970 کے علاوہ سارے الیکشن متنازع ہوئے ہیں اور 2013 کا الیکشن جو جیتا جو ہارا ساروں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، تو میرا کوئی الیکشن کمیشن کو نیچے دکھانا تو نہیں تھا۔
سابق وزیراعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے خلاف فرد جرم عائد ہونے کے بعد آج احتساب عدالت میں ان کی پہلی پیشی تھی۔ نواز شریف پاکستان نہیں آئے اور نہ ہی عدالت میں پیش ہوئے۔ احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے 2 ریفرنسز میں قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، جبکہ تیسرے ریفرنس میں ان کے ضمانتی کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شہزاد ملک۔
احتساب عدالت کے جج نے جن 2 ریفرنس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، ان میں العزیزیہ اسٹیل مل اور بیرون ملک قائم کی گئی آف شور کمپنیاں شامل ہیں، جبکہ ایون فیلڈ پراپرٹیز ریفرنس میں ان کے ضمانتی کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے نواز شریف کے ضمانتی مچلکے عدالت میں جمع کروائے تھے۔ عدالت نے نواز شریف کے وکیل سے کہا کہ آئندہ سماعت پر پیش نہ ہونے کی صورت میں ملزم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے۔ احتساب عدالت کے جج کا کہنا تھا کہ 3 نومبر سے ان ریفرنس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔
کینیا میں صدارتی انتخاب دوبارہ منعقد ہو رہا ہے، لیکن ووٹنگ کے دوران حزب مخالف کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کے بعد انتخابی کمیشن نے 4 مغربی کاؤنٹیز میں ووٹنگ ہفتے کے روز تک معطل کر دی ہے۔ جھڑپوں کے دوران گولی چلنے سے کم از کم 1 شخص ہلاک ہوا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شمائلہ خان۔
یہ مظاہرین حزب اختلاف کے حمایتی تھے، جو اگست میں ہونے والے متنازع صدارتی انتخاب کے بعد دوبارہ انتخابات کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دارالحکومت نیروبی سے بھی جھڑپوں کی اطلاعات ہیں، تاہم ملک کے بیشتر حصے پر امن ہیں۔ حزب اختلاف کے رہنما رائلا اوڈنگا نے ووٹنگ کا بائیک آؤٹ کرتے ہوئے اسے دھوکہ قرار دیا ہے۔ اگست کے انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے والے ملک کے صدر یوہورو کینیاتا نے عوام سے درخواست کی ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں۔
قطر نے غیر ملکی مزدوروں سے متعلق قوانین میں اصلاحات کا وعدہ کیا ہے، جس میں پہلی بار کم سے کم اجرت کی حد مقرر کرنا بھی شامل ہے۔ تفصیلات کے ساتھ فرحت جاوید۔
قطر کی جانب سے لیبر قوانین میں اصلاحات کا فیصلہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن یعنی ILO کے 1 دن بعد ہونے والے اجلاس سے پہلے آیا ہے۔ ILO نے پہلے ہی قطر کو غیر ملکی مزدوروں کے استحصال کو روکنے کے حوالے سے متنبہ کر رکھا ہے، جبکہ قطر پر حقوق انسانی کی تنظیموں کی جانب سے 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی کے سلسلے میں جاری تیاریوں کے دوران غیر ملکی کارکنوں کے حالات کار اور رہائش کے بارے میں خدشات ظاہر کیے جاتے رہے ہیں۔ مزدوروں کی عالمی یونین ICTU نے قطر کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔
انڈونیشیا میں پولیس کا کہنا ہے کہ آتش بازی کا سامان بنانے والی ایک فیکٹری میں دھماکے اور آگ لگنے سے کم از کم 47 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں. آگ دارالحکومت جکارتا کے مغرب میں تنگیرنگ میں ایک صنعتی مرکز میں مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے لگی. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت میں تاج محل کے بارے میں تنازعوں کے درمیان اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے آج اس کا دورہ کیا، حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے تاج محل کو حملہ آوروں کی بنائی ہوئی عمارت قرار دیا تھا. اس خبر کی تفصیل سنیے گا سیروین میں آگے چل کر، لیکن اس وقت پروگرام شروع کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کی اس خبر سے کہ آج ضلع کیچ میں اخبار فروخت کرنے والی دکان اور ضلع لسپیلا میں میڈیا کے دفاتر کے قریب بموں سے حملے ہوئے ہیں. ضلع کیچ میں 7 افراد زخمی ہوئے، جبکہ کوئٹہ پر ہونے والے حملے میں متعدد دیگر علاقوں میں کالعدم عسکریت پسند تنظیموں کی دھمکیوں کی وجہ سے اخبارات کی تقسیم تیسرے روز بھی نہیں ہو سکی. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ضلع کیچ میں اخبار فروخت کرنے والی دکان پر حملہ تربت شہر میں ہوا. تربت میں پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ شہر میں اخبار اور رسائل فروخت کرنے والی ایک دکان کے قریب بم کا زوردار دھماکہ ہوا. دھماکے سے 7 افراد زخمی ہونے کے علاوہ دکان کو بھی نقصان پہنچا. جبکہ ضلع واران میں ایک ایسے گاڑی پر حملہ کیا گیا جو کہ اخبار لے جا رہی تھی. مسلح افراد نے گاڑی میں پڑے ہوئے اخبارات کے بنڈلوں کو نظریاتش کیا. ان دونوں حملوں کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. ادھر ضلع لسبیلا کے علاقے اب میں گزشتہ شب میڈیا کے دفاتر کے قریب دستی بم سے حملہ کیا گیا. اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس حملے کی ذمہ داری کالعدم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے. دوسری جانب کالعدم عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے دھمکیوں کے باعث کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد علاقوں میں تیسرے روز بھی اخبارات کی تقسیم ممکن نہیں ہو سکی. اس صورتحال کے باعث اخبار فروش پریشانی سے دوچار ہیں. اس حوالے سے اخبار فروش یونین بلوچستان کے جنرل سیکرٹری میر احمد بلوچ کا کہنا ہے.
ہمارے اخبار فروشوں کو سخت پریشانی ہے، آج سے زیادہ ہے. پھر بھی ہم کل سے ایک ایک سے رابطہ کر رہے ہیں، گھروں میں جا رہے ہیں ہر ایک سے کہ بھائی آپ کو بے روزگار کرنے کا جو وہ ہے اس کو ہم ناکام بنانا چاہتے ہیں.
میر احمد بلوچ کہتے ہیں کہ اخبار فروشوں کا کسی سے تعلق نہیں، بلکہ یہ ان کے روزگار کا ذریعہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ اخبارات کی بندش کی وجہ سے سینکڑوں لوگ بے روزگار ہوں گے.
کم از کم اس وقت کوئی 11-12 ہزار کے قریب خاندان اس شعبے سے وابستہ ہے، اور یہ سب کے سب کو بے روزگار کیا جا رہا ہے.
جن 4 کالعدم عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے میڈیا سے متعلق اداروں کو دھمکی دی گئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اخبارات نے ان کی خبروں کی اشاعت اور نیوز چینلز نے ان کو نشر کرنے سے روک دیا ہے. اس صورتحال کے باعث جہاں اخبار فروش ایک پریشان کن صورتحال سے دوچار ہیں، وہاں صحافی اور دیگر اخباری کارکن بھی پریشان ہیں. بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر خلیل احمد کا کہنا ہے کہ انہیں ہر طرف سے دباؤ کا سامنا ہے.
بلوچستان میں جو میڈیا ریلیٹڈ پیپل ہیں، نہ صرف کوئٹہ میں بلکہ پورے بلوچستان میں جتنے بھی ہاکرز ہیں، صحافی ہیں، نامہ نگار ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں، جو اس صنعت سے وابستہ ہیں، ان کو ایک سنگین صورتحال درپیش ہے.
سینئر صحافی صدیق بلوچ کہتے ہیں کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی.
یہاں بھی لیس دین 1% کوریج، اور یہ بھی میرا چیلنج ہے کہ ملیٹنٹس کے حق میں کسی نون صحافی نے، کوئی پروفیشنل صحافی نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا.
انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان معظم جا انصاری کہتے ہیں کہ میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا.
آپ نے 200 ملین لوگوں کے لیے کھڑا ہونا ہے. 100-200-400 لوگوں سے تو آپ نے نہیں گھبرانا ہے، تو جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی سیکیورٹی ملے گی.
دوسری جانب سیکیورٹی سے متعلق اداروں کے حکام کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں میڈیا سے متعلق تمام اداروں کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے. ان کے مطابق میڈیا ہاؤسز پر فرنٹیئر کور اور پولیس کی نفری تعینات کی گئی ہے. سرکاری حکام نے میڈیا کے اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ بلا خوف و خطر اپنا کام جاری رکھیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
لیکن بلوچستان میں اخبارات کی بندش صحافت کا گلا گھونٹنے کا ایک طریقہ واردات ہے یا پھر امن عامہ کا مسئلہ؟ اس پر میں نے مزید بات کی بلوچستان کے سینئر صحافی صدیق بلوچ سے.
देखिए यहाँ तो कंफ्लिक्ट जोन है, दो ओपिनियन है, एक सरकारी है दूसरा ये मिलिटर्स का है। तो हम लोग अखबार वाले जो है सैंडविच बने हुए हैं, वो तो एक लफ्ज भी टॉलरेट नहीं करते हुकूमत वाले के कोई एक लफ्ज छपे।
सहाफ़ी सैंडविच बने हुए। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि बलूचिस्तान के जो भी हालात हैं वो तो काफ़ी दिनों से ख़राब हैं, लेकिन अब तक अखबारात तकसीम तो हो रहे थे, अब बदला क्या है?
देखिए बात ये कि उन्होंने वो टफ एक्शन ले लिया ना, दरमियान में अभी पिछले दिनों हुकूमत ने हम पर प्रेशर डाला था कि आपने ये छापा वो छापा, इनके इश्तेहार बंद करो, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद करो, प्रेशर बहुत ज़बरदस्त था। हमने कहा कि भाई हम सरकारी डिक्लेरेशन लेके बैठे हुए हैं, हुकूमत से लेके बैठे तो हम आपकी ज्यादा ताबे हैं, हम उनकी बात तो मानते नहीं है। उसके बावजूद भी उनका प्रेशर बहुत ज़बरदस्त था, वो शायद पता नहीं क्या वजह है, मुझे नहीं मालूम क्या वजह है, लेकिन ये हुकूमत वाले कुछ ज़्यादा ही डिस्परेट हो गए थे। तो इस वजह से तो उसके बाद ही अचानक उनकी तरफ से ये रिएक्शन आया, तीन दिन से कोई अखबार नहीं बिका, सर्कुलेट नहीं हुआ। अभी सुबह देखो उन्होंने इंतजाम किया हुआ है कि जी हम सिक्योरिटी देंगे और बस पहुंचा देंगे और हाकर को प्रोटेक्शन देंगे।
अच्छा, जैसे आपने जिक्र भी किया, हुकूमत तहफ़ फराहम करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी देने की बात कर रही है, लेकिन क्या इससे ये मसला हल हो जाएगा?
देखिए ये वॉलंटरी चीज़ है, रजाकारा तौर पर है, ये जो है सारा का सारा सिलसिला पहले भी होते थे, पहले तो वह टोकन स्ट्राइक होती थी, अब तो उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया कि जी हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हमको तकरीबन एनिमी डिक्लेयर कर दिया मिलिटेंट्स ने। लेकिन इसमें यह है कि पॉसिबल नहीं है, सिक्योरिटी आप कितनी प्रोवाइड करेंगे? अब ये कहते हैं हम बराबर नहीं होने देंगे, जी ये तो टेररिस्ट है, हम रियासत है, वही अब क्या करें, हमने तो नहीं किया उनको टेररिस्ट को प्रोवोक किया या हमने उनकी हिमायत तो नहीं की है। तो ये उनका स्टैंड ये है कि जी हम दोनों बराबर हो नहीं सकते, फरीक नहीं है, हमारी रियासत का रेट अलहदा है और वो जो है बागी है, पाकिस्तान के दुश्मन है, उनका स्टैंड ये है। तो इसमें मुझे नजर नहीं आता, अब इसमें यह है कि वो पता नहीं किसी हद तक अगर रिलैक्स कर दिया तो उन्होंने कर दिया तो अखबार बचेगा, अदरवाइज डूम्ड।
अच्छा, वैसे सिद्दीक बलोच, एक सोच तो ये भी है कि एक ऐसी मतलब इस तरह के कशीदा सूरत हाल पैदा करके जिन लोगों से मुबैना तौर पर सहाफ़त को ख़तरा है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई के नाम पर बलोच कौम परस्तों पर हाथ डाला जाए, मतलब क्या आप समझते हैं ऐसा ही है?
देखिए ये तो एक परसेप्शन है, एक परसेप्शन तो है कि जी वो यहाँ जो है वो कोई रियासत क्यों डिस्परेट हुई मुझे नहीं समझ नहीं आता, इतना बहुत ज़्यादा तल्ख है, बहुत ज़्यादा जो है उसमें सख्ती है। अब हमने रेफर किया, हमने कहा भाई देखिए हम कंफ्लिक्ट में नहीं है, हम जो है बहुत गरीब लोग हैं, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अपना अखबार बंद करते हैं क्योंकि इश्तेहार भी नहीं है, हम गरीब लोग हैं, अभी हमारे पास 10-20 लाख रुपए तो होते नहीं है। अच्छा ये तो मसला वो कॉर्पोरेट मीडिया है, वो बिलियंस कमाती है साल में, वो तो सस्टेन कर सकती है, अभी हम तो एक महीना दो महीने से ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकते, अब हम तनख्वाहें कहाँ चलेगा, हमारा तो रेवेन्यू एक ही है और फिर बलूचिस्तान में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रेवेन्यू है और कुछ भी नहीं है, बाकी जीरो है, प्राइवेट सेक्टर तो है ही नहीं। तो अच्छे दिन आ जाएंगे दोबारा चलाएंगे, अभी फिलहाल तो हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते।
लेकिन इस तरह से बलूचिस्तान में अखबारात बंद हुए तो बेनिफिट कौन करेगा, फायदा किसको होगा?
ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसको फायदा होगा, फायदा तो किसी को नहीं होगा, दोनों को नुकसान होगा, क्योंकि इनका मैसेज तो हम लोग पहुँचाते हैं, हमारे जो छोटे अखबार हैं हम लोग जो है मकामी अखबार हैं, हुकूमत का मैसेज आवाम तक सिर्फ हम पहुँचाते हैं, ये तो बाकी एडवर्टाइजिंग गजट है, सारे अखबार इस तरह से भरे हुए हैं और वो सर्कुलेट करते हैं सिर्फ क्वेटा शहर में आस पास, बस और कहीं नहीं है, पूरे दूर दूर दराज इलाकों में हम लोग के अखबार आते हैं, मकामी लोगों के अखबार आते हैं, तो ये इनका मैसेज हम लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो हुकूमत को होगा।
ये थे बलूचिस्तान से शाया होने वाले उर्दू के अखबार आज़ादी और अंग्रेज़ी के अखबार बलूचिस्तान एक्सप्रेस के सिद्दीक बलोच। और मैंने फिर इस मामले पर बात की बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत के तर्जुमान अनवारुल हक काकड़ से, उनसे पूछा कि बलूचिस्तान में हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस तो काफ़ी अरसे से कार्रवाइयाँ कर रही हैं ताकि अमन आमा के हालात बेहतर किए जाएँ, लेकिन अब اتنے برے حالات ہیں کہ اخبارات کی ترسیل بھی رک گئی ہے، تو یہ ان کی حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟
دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں اگر باقی شعبہ زندگی اسی طرح متاثر ہوئے ہوتے جس طرح کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے، تو شاید ہمارے لیے بڑی سنجیدگی سے اس بات پہ ہم غور کر رہے ہوتے کہ حکومتی اور ریاستی رٹ کی ناکامی ہے، لیکن بات ایسے ہے نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ بلوچستان کے طول و عرض میں کوئی 3 سے 4 اضلاع ایسے ہیں جہاں پر انہوں نے اس کاروائی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے، اور جو 80% بلوچستان ہے وہاں پہ بہت پرامن طریقے سے تمام زندگی کے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں.
اچھا،
جہاں تک ان 3-4 اضلاع میں تعلق ہے، حکومت نے جتنے مدیران ہیں ان کے ساتھ پچھلے دنوں بات چیت کی، اور یہاں کوئٹہ شہر میں ان سے پوچھا کہ کس قسم کا سیکیورٹی تھریٹ ہے جس کو ہم فل ان کر سکیں اس گیپ کو. 7 سے 8 پوائنٹس ہیں جہاں پر اخبارات چھپتے ہیں، ان کو ہم نے کل رات فزیکل سیکیورٹی پرووائڈ کی. اس کے بعد کا مرحلہ جو ہے نا وہ اخبارات کی ترسیل کا آتا ہے، تو وہاں پہ وہ ایک پوائنٹ پہ اخبارات جمع ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم نے انہیں انشور کرایا کہ آئی جی پولیس، کمشنر صاحب، تمام اور باقی ایف سی کے بھی اہلکار موجود تھے کہ ان کے ذریعے ہم اس کو بھی انشور کریں. آخری مرحلہ آتا ہے ہاکرز کے ذریعے اخبارات کی ترسیل کا. حکومت اس حد تک جانے کو تیار ہے کہ جن اضلاع میں، دور دراز علاقوں میں اگر بہت زیادہ یہ خوف محسوس کرتے ہیں، تو ہم ضلع انتظامیہ میں ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں نیویز یا پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کی مدد سے یہ جو ڈسٹریبیوشن آف نیوز پیپرز ہے، ان کی جو ترسیل ہے، اس میں بھی ہم مدد کرنے کو تیار ہیں.
اچھا، لیکن ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی جب بلوچستان میں بہت کاروائیاں ہو رہی ہیں اور حالات پھر بھی قابو میں نہیں آ رہے، تو کیا مزید سخت انتظامی کاروائیوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟
میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ابھی تک جو سخت انتظامی کاروائیاں وہ بلوچستان میں نہیں ہوئی ہیں. سخت انتظامی کاروائیاں ہماری ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان میں ہوئی ہیں، جس کے ریزلٹس ہمارے پاس آئے ہیں. یہاں پر ریاست نے نسبتاً بہت زیادہ لینینسی کا مظاہرہ کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ یہ بات ان جو ایک ملٹنٹ گروہ ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے کہ اس طرح کے ہتھکنڈوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور امن جو ہے وہ پورے معاشرے اور صوبے کے لیے ایک بہتر آپشن ہے. تو اگر اس کے باوجود یہ اس پہ نہ آئے تو ظاہر ہے ایک اپروپریٹ یوز آف فورس جو ہے وہ ریاست کے پاس ایک آپشن کے طور پہ ہمیشہ رہتا ہے.
لیکن حکومت یہ نہیں سمجھتی کہ اس کا کوئی سیاسی حل بھی ہو سکتا ہے؟
قتل و غارت گری کا تو ہمارے ہاں ابھی تک ہم یہ اس تجربے سے گزر رہے ہیں کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا دہشت سے تعلق ہوتا.
اچھا، ایک سوچ تو یہ بھی ہے، کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک ایسی کشیدہ صورتحال پیدا کر کے جن لوگوں سے مبینہ خطرہ ہے صحافیوں کو یا اخبارات کو، ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کی جا سکتی ہے بلوچ قوم پرستوں کے خلاف. کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کیوں ہے لوگوں میں؟
دیکھیں، اس طرح کے سازشی تھیوریاں گڑنا اور اس پہ بات کرنا، اس کو یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، بس بطور حکومتی ترجمان کہ میں ہائپوتھیٹیکل سچویشنز پہ رسپونڈ کروں. اگر کوئی فیکچوئل پوزیشن ہو، کوئی بات ہو، تو میں یقیناً اس پہ بات کروں گا. جہاں تک بلوچ قوم پرستوں کا تعلق ہے، بلوچ قوم پرست ہمارے ساتھ ہماری صوبائی حکومت کا حصہ ہے، نیشنل پارٹی میر غوث بخش بھزنجو کی پولیٹیکل لیگیسی کیری کرتی ہے. بی ایم پی مینگل، سردار اختر مینگل کی صورت میں ہمارے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا حصہ ہیں، اور کون سا بلوچ قوم پرست ہے جن کو ہم نے اپنی پارلیمنٹ میں سپیس دی ہوئی ہے، موجود ہیں. بی ایم پی عوامی ایک دڑا اور ہے، ان کا ایک ممبر موجود ہے. اس کے علاوہ کون سا بلوچ قوم پرست ہے جس کے خلاف ہم نے کاروائی کرنی ہے؟
یہ تھے بلوچستان کی حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ. اور میں نے پھر بات کی اخبار پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر اور سابق وزیر اطلاعات رہنے والے صحافی عارف نظامی سے. ان سے پوچھا کہ بلوچستان میں صحافیوں اور اخبارات کی صورتحال پر ملک کے باقی حصوں سے کیا صحافتی اداروں نے اور تنظیموں نے مؤثر رد عمل دکھایا ہے؟
دیکھیں، دیکھیے جو سی پی این ای ہے انہوں نے تو باقاعدہ بلوچستان میں اپنا اجلاس کیا ہے, چیف منسٹر سے ملے ہیں اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ملے ان سے اور ان پہ زور دیا ہے, تو ہماری تنظیمیں تو اس معاملے میں کوئی پولیسنگ تو کر نہیں سکتی ہے, تو سٹیٹ ہی کر سکتی ہے. دراصل بلوچستان میں ایک طرف تو دباؤ یہ اس قسم کی تنظیموں کا ہے, دوسری طرف حکومتی دباؤ بھی وہاں بڑا شدید ہوتا ہے کہ ان کی مرضی کی کوریج کی جائے, تو اخبارات جو ہیں وہ ان کے جو ایڈیٹرز ہیں وہ پھر یا مالکان کے ہیں وہ دونوں طرف سے ڈبل اس میں جیپرڈی میں.
جی آپ نے کہا سی پی این ای کی کچھ کوششیں رہی ہیں, لیکن سی پی این ای جیسے ہے, اے پی این ایس ہے, جو یہ بڑی صحافتی تنظیمیں ہیں, یہ انہوں نے ان میں سے کسی نے کوئی ہنگامی اجلاس طلب کیا ہو یا کوئی فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں؟
جی میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, یہ سی پی این ای کا تو اجلاس میرا خیال ہے کہ یہ دو دن پہلے ہوا ہے, پرسوں کی بات ہے, یہ اسلام آباد یہ وہیں کوئٹہ میں ہوا سمبولیکلی اس کی امپورٹنس کے پیش نظر. یہ ہنگامی اجلاس تو نہیں تھا, ان کا اجلاس تھا جو انہوں نے وہاں پہ کیا ہے, جس میں یہ چیز جو ہے وہ ٹاپ آف دی ایجنڈا تھی. لیکن یہ اصل جو آپ نے بات بالکل درست فرمائی ہے, یہ کیونکہ یہ معاملہ اخباری مالکان اور پبلشر زیادہ تعلق رکھتا ہے, اے پی این ایس جو ان کی تنظیم ہے انہوں نے آج لاہور میں اجلاس کیا جہاں انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات بھی کی, جس میں میں بھی اگرچہ میں ان کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں لیکن میں مجھے بلایا گیا تھا تو میں چلا گیا وہاں. وہاں کچھ ذکر ہوا کہ جی بلوچستان کے اندر یہ بڑے مسائل ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اے پی این ایس نے اس کو وہ امپورٹنس دی ہے جو دینی چاہیے. اسی طرف ایک ایڈیٹر سیفٹی کی بھی تنظیم ہے, اس میں بھی سوشل میڈیا پہ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں انفارمیشن, اس کی فارمولیشن میں میں خود بھی شامل تھا, اور ڈان کے ایڈیٹر بھی ہیں جو ملک کے باہر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا معاملے میں کچھ کرنا چاہیے, لیکن مجھے مشکل نظر آتا ہے کہ کوئی اس میں کوئی کیا پیش رفت کر پائیں گے یہ تنظیمیں جو خود ہی کمزور ہیں بڑی.
اچھا بعض مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان کے باقی صوبوں کے صحافیوں اور صحافتی اداروں نے بلوچستان کی خبروں کا بلیک آؤٹ کر رکھا ہے, تو بلوچستان میں موجودہ اخبارات کی جو بندش ہے اس پر بات نہ کرنا کیا اسی سوچ کا حصہ سمجھا جائے؟
نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ صحیح ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ بلوچستان میں جو جس کو بیڈ نیوز کہتے ہیں ٹیررزم یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز وہی خبریں بنتی ہیں قومی میڈیا میں. ویسے تو وہاں آپ دیکھیں کہ ایسے اخبارات بھی ہیں جو نیشنل پیپرز چلاتے ہیں, جنگ ہے مثلا وہاں مشرق, اگرچہ وہ ابلاغ ہو چکا ہوا یہاں پاکس واقعی پشاور میں اور وہاں ہے, وہ ایک بڑا اخبار ہے وہاں پہ, باقی جو اخبار ہیں وہ بڑے لمیٹڈ شاید کچھ اور بھی ہوں جن کا مجھے علم نہیں, لیکن جہاں تک میرا ناقص علم ہے کہ وہاں کے اخبارات بہت ہی لمیٹڈ ٹائپ کی سرکولیشن کے ہیں. اور اس سے بھی ایک اور مسئلہ ہے کہ جو وہاں کے جو منسٹری جو ان کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اخبار ایسے ہیں کہ وہ بھی ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے سے آپ شیئر کریں تو ہم آپ کو اشتہار دیتے ہیں.
جی جی
پھر یہ ہے کہ کچھ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے خود اخبار کھولے ہوئے ہیں صرف اشتہاروں کے لیے.
نہیں لیکن یہ
خاصی
یہ جو بندش
جو پایا جاتا
ہے, یہ جو بندش لگی ہے ڈسٹریبیوشن پہ ترسیل پہ اخبارات کی, یہ بڑی خبر بنی ہے باقی میڈیا میں باقی صوبوں میں؟
جی ہاں آج اخبارات میں یہ خبر لگی ہوئی ہے, خبر تو ہے لیکن آیا بڑی خبر بنی ہے نہیں میں نہیں کہوں گا کہ.
اچھا ویسے بلوچستان سے یہ جو لاپتہ افراد کی خبریں ہیں وہاں سے الزامات لگتے ہیں کہ سیاسی کارکنوں کو اغوا کیا جا رہا ہے یا ان کی لاشوں کے ملنے کا سلسلہ جاری ہے, تو اس طرح کی جو خبریں ہیں یہ کتنی شائع ہو رہی ہیں لاہور کراچی اور اسلام آباد کے اخبارات میں؟
دیکھیں یہ دراصل بات یہ ہے کہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے نا, یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بڑا ہی سینسیٹیو ایشو ہے میڈیا کے لیے بھی اور جو مسنگ پرسنس کے ذمہ دار ہوتے ہیں لوگ, تو اس حوالے سے مسنگ पर्सन्स की भी जो बात है वो एक सेंसिटिव सा इशू है, वो नहीं हो पाती है।
इतना सन्नाटा क्यों है भाई?
लाइट्स कैमरा एक्शन।
मेरे बारे में इतना मत सोचना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। कि मैं हूँ हीरो
तेरा। बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन? फिल्म हिट रही या मिस?
कौन कम बक बर्दाश्त करने को पीता है?
हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, औरों को भुला सके।
बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें, बड़े बड़े स्टार्स के साथ छोटी छोटी मुलाकातें और खट्टी मीठी बातें, फिल्म स्टार्स की पॉपुलैरिटी और कॉन्ट्रोवर्सीज, पर्दे के पीछे क्या है, सुनिए ये सब कुछ हर शनिचर की शाम सैरबीन में आपकी अपनी नुसरत जहां के साथ।
और अब खेलों की खबरें सुनिए अब्दुल रशीद शकूर से।
पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल आज अबू धाबी में खेला जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अगर श्रीलंका के खिलाफ ये सीरीज 3-0 से जीतने में कामयाब होती है और दूसरी जानिब भारत आइंदा माह न्यूजीलैंड को 3-0 से शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान T20 की आलमी रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल कर लेगा। इस वक्त पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बाद आलमी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश की टीमें भी आज पहले T20 इंटरनेशनल में मद्देमुकाबिल हैं। इससे पहले खेले गए दोनों टेस्ट मैचेस और तीनों वनडे में बांग्लादेशी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सिंगापुर में जारी WTA फाइनल्स में साबिक आलमी नंबर एक कैरोलाइन वुज़नियाकी ने मौजूदा आलमी नंबर एक सिमोना हेलिप को 6-0 और 6-2 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कैरोलिना प्लिस्कोवा पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। बकिया 2 खिलाड़ियों का फैसला कल राउंड रॉबिन लीग के आखिरी मैचों के नतीज पर होगा। दिलचस्प बात यह है कि साल के इस आखिरी टूर्नामेंट की फातह खिलाड़ी आलमी नंबर एक भी बनेंगी, जिसके लिए इस वक्त 5 खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला है। स्विट्जरलैंड में होने वाले मर्दों के टेनिस टूर्नामेंट के पहले राउंड में अर्जेंटाइन के युआन मार्टिन डेल पोट्रो ने पुर्तगाल के जोआओ सोसा को 6-1, 4-6 और 6-1 से हरा दिया। डेल पोट्रो इसी हफ्ते स्टॉकहोम ओपन का टाइटल भी जीत चुके हैं। 17 साल से कम उम्र के फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हफ्ते के रोज इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड ने ब्राजील को जबकि स्पेन ने माली को शिकस्त दी है। लेस्टर सिटी ने क्लॉड पोयल को नया फुटबॉल मैनेजर मुकरर किया है, वो इस साल लेस्टर के तीसरे मैनेजर हैं। इंग्लिश कप फुटबॉल में चेल्सी ने एवर्टन को 2-1 से हरा दिया। वेस्ट हैम ने टॉटनम को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने वूस्टरशायर से 5 साल का नया मुआहदा किया है।
खेलों की खबरें आपने सुनी अब्दुल रशीद शकूर से। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में कौमी असम्बली के हलके NA4 में आज ज़िमनी इंतखाब यानी बाई इलेक्शन में पोलिंग हुई। गैर हतमी नतायज वोटिंग की गिनती जारी है, लेकिन गैर हतमी नतायज के मुताबिक किस पार्टी का उम्मीदवार आगे है इसकी तफसील सुनिएगा प्रोग्राम में आगे चलकर। सैरबीन के नस्फ पर इस वक्त वक्त हुआ है खबरों के खुलासे का, सुनिए नाज़िश सफ़र से।
हंगरी की पुलिस ने एक पाकिस्तानी तारिक वतन को हिरासत में ले लिया है जिस पर पाकिस्तान में 70 अफराद को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। केन्या में दोबारा सदारती इंतखाब में वोटिंग के दौरान झड़पों के बाद इंतखाबी कमीशन ने 4 मगरबी काउंटीज़ में वोटिंग हफ्ते के रोज़ तक मुअत्तल कर दी है। इंडोनेशिया में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में धमाके और आग लगने से कम अज़ कम 47 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान में एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के 2 रेफरेंसेस में काबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जबकि तीसरे रेफरेंस में उनके ज़मानती को नोटिस जारी कर दिया गया है। इंतखाबी कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे की कार्रवाई उनकी तरफ से पेशी और माफ़ी मांगे जाने के बाद ख़त्म कर दी है। ये BBC उर्दू सर्विस है।
खबरें आपने सुनी नाज़िर सफ़र से, सैरबीन आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں قومی اسمبلی کے حلقے NA4 میں آج ضمنی انتخاب یعنی بائی الیکشن میں پولنگ ہوئی. ووٹوں کی گنتی جاری ہے لیکن کچھ غیر حتمی نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, اور تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان اس وقت پشاور سے براہ راست ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عزیز اللہ خان, کیا تازہ صورتحال کیا ہے؟
تازہ صورتحال تو یہی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ارباب عامر, ان کو ایک بڑی لیڈ حاصل ہے. ان کے تقریباً 35 سے 36 ہزار ووٹ بتائے جا رہے ہیں, جبکہ ان کے جو سیکنڈ نمبر پہ ان کے ساتھ مقابلے میں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ناصر مسرزئی, ان کے تقریباً 20 ہزار کے لگ بھگ ہیں. اور اب تک یہ کوئی 200 پولنگ اسٹیشن کا ریزلٹ آیا ہے, ابھی بھی تقریباً 60 کے لگ بھگ پولنگ اسٹیشن ہیں وہ باقی ہیں جن کا نتیجہ بھی آنا ہے. لیکن ابھی جو ارباب عامر ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار, ان کے جو حجرہ ہے وہاں پر انہوں نے جشن شروع کر دیا ہے. لوگ یہ بھی اطلاع ہے کہ کچھ ہوائی فائرنگ بھی کی آوازیں بھی آ رہی ہیں, اور یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ وہاں پر خوشی منا رہے ہیں.
اچھا عزیز اللہ خان, تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ. NA4 میں اب تک جو ووٹنگ کی گنتی ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا امیدوار کافی برتری سے آگے ہے اس وقت. اب امریکہ کی سے متعلق ایک خبر کہ بین الاقوامی ایئر لائنز کے مسافروں کے امریکہ روانے ہونے سے پہلے ایئرپورٹوں پر پوچھ گچھ اور سیکیورٹی کو مزید سخت کرنے کے امریکی انتظامیہ کے احکامات پر عمل آج سے شروع ہو گیا ہے. دنیا بھر سے 3 لاکھ سے زیادہ لوگ روزانہ امریکہ کا سفر کرتے ہیں. سنیے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ.
دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر ٹرمپ انتظامیہ کے سیکیورٹی کے نئے احکامات کے تحت دنیا بھر کے ایئرپورٹوں پر آج سے امریکہ جانے والی پروازوں کے مسافروں سے الگ الگ نوعیت کے سوالات کیے جا رہے ہیں اور ان کے سامان کی باریکی سے جانچ شروع کر دی گئی ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے جس سے سامانوں میں چھپائے گئے دھماکہ خیز مواد کے خطرے کو کم کیا جا سکے. ان نئے احکامات کے تحت مسافروں اور ان کے سامان اور الیکٹرانک ڈیوائسز کی بھی باریکی سے جانچ کی جا رہی ہے. امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کا کہنا ہے کہ یہ نئے احکامات بیرون ملک سے امریکہ آنے والی ساری کمرشل فلائٹس پر لاگو ہوں گے. امریکہ کے ایئرپورٹوں پر روزانہ دنیا بھر کی ایئر لائنز کی 2000 سے زیادہ پروازیں آتی ہیں. ان فلائٹس کے ذریعے روزانہ 3 لاکھ سے زیادہ مسافر امریکی ایئرپورٹوں پر پہنچتے ہیں. جون ماہ میں اس وقت ہوم لینڈ سیکیورٹی کے چیف جان کیلی نے ان نئے سیکیورٹی احکامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب دہشت گرد مسافر بردار طیاروں میں دھماکہ کرنے کی نئی نئی ترکیبیں ڈھونڈ رہے ہیں.
Today I am announcing a first step toward this goal by requiring new security measures to be applied to all commercial flights coming into the United States from abroad. These measures will be both seen and unseen.
نئے احکامات کے تحت مسافروں کی الیکٹرانک ڈیوائسز جیسے ٹیبلٹ، آئی پیڈ وغیرہ کی مزید سخت چیکنگ کی جا رہی ہے. مسافر بردار طیاروں کے ارد گرد اور ایئرپورٹوں کے اندر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے. اب دنیا بھر کے ایئرپورٹوں پر ایئر لائنز کے اہلکار مسافروں سے امریکہ جانے والے طیاروں پر سوار ہونے سے پہلے کچھ سوالات بھی پوچھ رہے ہیں. مسافروں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے خود اپنا سامان پیک کیا، کہاں سامان باندھا، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جانا ہے وغیرہ وغیرہ. وہیں کچھ ایئر لائنز مسافروں سے سوال پوچھنے کے بجائے انہیں ایک فارم بھرنے کو دے رہے ہیں. اس کے علاوہ مسافروں اور ان کے سامان کی باریکی سے جانچ بھی جاری ہے، اور کئی ایئر لائنز اپنے مسافروں کو فلائٹ جانے کے وقت سے 3 گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کی ہدایات بھی دے رہی ہیں. وہیں کچھ امریکی ایئر لائنز کی تنظیموں نے سیکیورٹی کے نئے احکامات کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس طرح ایئر لائنز کے عملے کو سیکیورٹی کا کام سونپنا بھی صحیح نہیں ہے. بین الاقوامی سطح پر ایئر لائنز کے سفر کو متاثر کرنے والا امریکی صدر ٹرمپ کا یہ تازہ فیصلہ ہے. اس سے قبل مارچ مہینے میں ٹرمپ انتظامیہ نے دہشت گردی کے خطرے کے تحت کئی مسلم ممالک کی ایئر لائنز کے مسافر بردار طیاروں کے اندر لیپ ٹاپ لے جانے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن جب ان ملکوں میں امریکہ جانے والے مسافروں کی زیادہ باریکی سے جانچ شروع کر دی گئی تو یہ پابندی ہٹا دی گئی تھی. ان سارے احکامات کے سبب کئی ایئر لائنز اپنے بزنس میں نقصانات کی بھی شکایات کر رہی ہیں، لیکن امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مسافروں کی حفاظت اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یہ احکامات ضروری ہیں.
سلیم رضوی کی رپورٹ. ادھر کینیا کے الیکشن کمیشن نے آج ہونے والے صدارتی انتخابات کے عمل کو 4 کاؤنٹیز میں 1 ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے. کینیا کے متنازع انتخابات کی تفصیل سنتے ہیں تہمینہ قریشی سے.
कीनिया में 2 महीने के अंदर होने वाला दूसरा सदारती इलेक्शन आज सख्त सिक्योरिटी के साथ शुरू हो गया। इससे पहले 8 अगस्त को होने वाले इलेक्शन को कीनिया के सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी अमल के दौरान होने वाली बेजाबतगियों की बुनियाद पर कल अदम करार दे दिया था। 8 अगस्त को होने वाले कल अदम इलेक्शन में उहुरू केन्याटा सदर मुंतखब हुए थे, जो अब अपनी हुकूमत बचाने के लिए कोशा हैं। कीनिया के हिजब इख्तलाफ के रहनुमा राइला ओडिंगा ने इस इलेक्शन को झूठ और ड्रामा करार देते हुए इसका बायकॉट किया, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और हिजब इख्तलाफ के हिमायतियों के दरमियान पोलिंग स्टेशन का रास्ता रोकने की वजह से झड़पें भी हुईं। कीनिया के सदर उहुरू केन्याटा ने अवाम से वोट डालने की अपील करते हुए कहा,
are desirous to vote should be allowed to vote. Those who do not wish to vote, it is also their democratic right.
जो लोग वोट डालना चाहते हैं उनको ये इजाज़त होनी चाहिए। जो लोग वोट नहीं डालना चाहते ये उनका जमहूरी हक है, लेकिन किसी एक फर्द के जमहूरी हक को किसी और के हक पर फौकियत हासिल नहीं है। मैं कीनिया की आवाम से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी मुल्क के हर फर्द को उसका हक इस्तेमाल करने की इजाज़त दें।
लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि अगस्त में होने वाले इंतखाबी अमल के बाद से अब तक 71 लोग तशद्दुद के मुख्तलिफ वाकयात में जां बहक हो चुके हैं। आज भी वोटिंग का अमल शुरू होने के बाद कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में पुलिस और मुख्तलिफ सियासी ग्रुपों के दरमियान झड़पें देखने में आईं। बीबीसी के नामा निगार एलिस्टर लाइटहेड के मुताबिक तशद्दुद के खौफ के बायस पहले से भी कम लोग वोट डालते नजर आए। हुकूमत की तरफ से हजारों पुलिस एहलकार अवाम और इंतखाबी अफसरान की हिफाजत के लिए तैनात किए गए, जबकि दारुल हुकूमत नैरोबी के इलाके काइबरा और मगरबी शहर किसुमू में पुलिस ने मुश्तइल अवाम पर काबू पाने के लिए आंसू गैस भी इस्तेमाल की। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आलमी मुबस्सरीन ने भी कीनिया में अपने मिशन मुहतात कर दिए हैं। 2007 के इलेक्शन के बाद भी तशद्दुद के वाकयात में दर्जनों अफराद हलाक हुए थे, लेकिन कीनिया के सदर उहुरू केन्याटा के मुताबिक मुल्क का 90% हिस्सा पुरअमन है। दूसरी
कीनिया में इंतखाबात तफसील बता रही थी तहमीना कुरैशी। एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले तालिब इल्म मशल खान के वालिद ने सूबाई हुकूमत की तरफ से उनके बेटे के केस की अदालती अखराजात बर्दाश्त करने के ऐलान पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। पेशावर से सुनिए रिफतुल्ला औरकज़ई की रिपोर्ट।
मशाल खान के वालिद इकबाल खान लाला ने आज बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी तरफ से हुकूमत को दी जाने वाली दरख्वास्त में 2 वकला के नाम दिए गए थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से 1 वकील के अखराजात बर्दाश्त करने की मंजूरी दी गई है।
इसमें मसला ये है कि मेरे साथ 5-6 वकला जो है ना वो हरिपुर जाते हैं और उसमें वो अपना खर्च करते हैं, मेरे लिए फी सबीलिल्लाह पेश होते हैं, लेकिन मेरा मतलब इसमें ये है कि जिन 2 वकला का मैंने नाम लिया है तो उसको जब वो ये पेमेंट करेंगे तो ये मेरे नोटिस में हो, क्योंकि ये मैंने बेरस्तर अमीरुल्लाह खान से कहा है कि अगर तुमको कुछ मिल गया तो तुम सब जो है ना अपने पास नहीं रखोगे, ये जो है ना ये और वकला जो मेरे साथ जाते हैं इसका कम अज कम तेल का खर्चा और रोटी का खर्चा आप देंगे।
इकबाल खान ने मजीद कहा कि वो सूबाई हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम करते हैं, लेकिन साथ साथ उनके इस पर कुछ तहफ्फुज़ात भी हैं, क्योंकि मुलजिमान की तरफ से ज्यादा वकला पेश हो रहे हैं।
असल में मसला ये कि उस तरफ जो है 25 वकला है, तो मैंने उस वक्त भी जो खजाने का सेक्रेटरी साहब था और या होम सेक्रेटरी भी है वो, तो उससे मैंने यही कहा था कि 1 वकील हमारा उसका क्या मुकाबला करेगा, चाहिए तो 5-6 होने चाहिए।
याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बुध को मशाल खान कत्ल केस के तमाम अदालती अखराजात अदा करने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी होने वाले मुख्तसर बयान में कहा गया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक की तरफ से वकील के अखराजात के लिए फंड की मंजूरी दे दी गई है। हरिपुर जेल में जारी मशाल खान कत्ल मुकदमे के ज़िमन में बात करते हुए इकबाल खान ने कहा कि वो अब तक होने वाली अदालती कार्रवाई से मुतमईन हैं, ताहम इस केस में मुलजिमान के खानदानों की तरफ से प्राइवेट गवाहान पर दबाव डालने का सिलसिला जारी है।
बाज़ गवाह जो है प्राइवेट गवाह है पुलिस के अलावा, वो जब गवाही के लिए आते हैं तो फिर ये जो मुजरिमान है इसके लवाही किन जो है ना रास्तों में खड़े होते हैं, तो आप खुद अंदाजा करें उसके साथ बात करके वो कैसे गवाही दे सकेंगे। दूसरी बात यह है कि हमको मालूम हुआ है कि उस पर पेशार भी डालते हैं, जर्गी भी करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से ये कहते हैं کہ یار آپ لوگ جو ہے نا گواہی مطلب یہ کہ وہ نہ دے یا سچائی بیان مت کرے.
مردان پولیس کے مطابق اب تک اس مقدمے میں 57 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے جبکہ 4 ملزمان بدستور رپوش ہیں. رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی پشاور.
اور سامعین آئیے اب سنتے ہیں آپ کی بات.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام. شروع کرتے ہیں صبح پنجاب کے شہر راول پنڈی سے ہماری ایک سامع کی کال سے جو کہ سوشل میڈیا پر آج کل ٹرینڈ کرنے والے ہیش ٹیگ می ٹو کے حوالے سے بات کر رہی ہیں اور پاکستان میں جنسی ہراسیت کو کم کرنے پر کیا کہتی ہیں سنیے.
میرا نام آیوشا ہے. میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ آج کل جو کیمپین چل رہی ہے می ٹو جو ہے وومن ہراسمنٹ کے بارے میں, تو اس کے بارے میں کہوں گی جس نے بھی لیا ہے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے. سب سے پہلے میں یہ کہوں گی اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. اسکولس میں ابھی تک اس طرح سے نہیں لیا گیا کوئی انیشیٹو کہ آپ اسکولس میں بتائیں, بہت بڑے بڑے اسکولس ہیں وہاں پر ہیں, لیکن ان ایسی کوئی چیز ایسی کیمپین بنانی چاہیے, ایسے گھر گھر جا کر چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ تربیت دینی چاہیے, چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پر لوگوں کو بچوں اور لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو جو ہے وہ اس چیز کا ہمیں بتانا چاہیے کہ آپ کے لیے گڈ ٹچ کون سا ہے, بیڈ ٹچ کون سا ہے, آپ کو اس طرح سے ٹچ کریں, آپ کو بیہیو کریں, آپ کو پکڑیں, تو آپ نے آ کے اپنے پیرنٹس کو بتانا.
یہ تو تھی آیوشا رانا جنہوں نے راول پنڈی شہر سے کال کیا. پاکستان میں تعلیمی نظام کے حوالے سے موصول ہونے والے سامعین کی کالز کی جانب آتے ہیں اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ایک سامع کی ریکارڈ کروائی گئی کال سنتے ہیں.
میرا نام قمر نعیم ہوں. نظام تعلیم جو ہے پورے پاکستان میں اگر ایک جیسا ہو جائے, مساوی تعلیم اگر دی جائے سب کو, ان کی فائنینشیل حیثیت اور دوسرے معاملات کو قطع نظر سب کو ایک جیسا نظام تعلیم سے گزارا جائے تو ملک کے لیے بھی بہتر ہے اور طالب علموں کے لیے بھی بہتر ہے.
اور لڑکیوں کی تعلیم کے حصول کے لیے فکر مند ہمارے ایک سامع جن کا تعلق صوبہ پنجاب کے شہر نرا قاضی خان سے ہے, ان کا حکومت سے تعلیمی ادارے قائم کرنے کی درخواست کرتے ہوئے بھیجا گیا پیغام سنیے.
میرا نام محمد زاہد خان ہے, ڈسٹرکٹ جکھڑ امام سے بات کر رہا ہوں. لڑکیوں کے تعلیم کے لیے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ, کوئی لڑکیاں یہاں سے گھروں سے سکول نہیں جاتی, غربت ہے ایک تو, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قریب میں کوئی لڑکیوں کے لیے سکول نہیں ہے. میری حکومت پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس جانب جو ہے نا بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے, لوگ لڑکیوں کو سکول تاکہ بھیجیں, ہمارا معاشرہ بھی ایک پڑھا لکھا معاشرہ بنے.
اب رخ کرتے ہیں کرکٹ کے چاہنے والوں کے بھیجے گئے پیغامات پر اور سنتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا سری لنکا کی ٹیم کو ون ڈے میچوں کی سیریز میں کلین سویپ کرنے پر ہمارے سننے والوں نے اپنی خوشی اور جذبات کا کیسے اظہار کیا.
میرا نام محمد علی نقی ہے. جب سے ہم چیمپئن ٹرافی جیتے ہیں اب تک ہم کوئی بھی میچ نہیں ہارے, تو یہ بہت اچھا سائن ہے او ڈی آئی کرکٹ کے لیے. لیکن ٹیسٹ کو دیکھیں, مصباح اور یونس کے جانے کے بعد سرفراز کی قیادت میں ان نے کوئی اتنی متاثر کن کارکردگی نہیں دکھائی, لیکن اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. ابھی ہمارے سینئر پلیئر ٹیم سے گئے ہیں, مصباح گیا ہے, یونس گیا ہے, تو ایسا ہوتا ہے جب ٹیم سے پلیئر میں سینئر پلیئر جاتے ہیں. ہم اپنی ٹیم سے یہی کہیں گے کہ جم کر کھیلیں اور جیتیں.
میرا نام عرفانہ یاسر ہے, میں اسلام آباد میں رہتی. بہت اچھا پاکستان نے پرفارم کیا, ٹیسٹ میچ میں پاکستان آ رہا تو کچھ ان پہ تنقید بھی کی جا رہی تھی کہ یہ جی ٹیم چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد جو کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی ٹیم بن گئی ہے, تو شاید وہ اس طرح نہیں بنی. لیکن ون ڈے پہ پاکستان نے کم بیک کیا اور بہت اچھا پرفارم کیا, سبھی نے, بیٹنگ میں ہو, بالنگ میں ہو, سب نے بہت اچھا پرفارم کیا. اب ٹی ٹوینٹی سیریز آ رہی ہے اور ہوپ فلی اس میں پاکستان ٹیم اتنا ہی اچھا پرفارم کرے گی, اور خاص طور پر جو ایک میچ لاہور میں ہونے جا رہا ہے 29 اکتوبر کو, اور پھر پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کے لیے سری لنکن ٹیم آ رہی ہے, تو یہ ایک اور زیادہ خوشی کی بات ہے.
اپنی ٹیم کی اچھی کارکردگی کو سراہتے ہوئے سامعین کی کال تو سنی آپ نے. اب جاتے جاتے صبح پنجاب کے ایک رہائشی کا بنیادی سہولیات سے محروم اپنے علاقے کے مسائل بتاتے ہوئے حکام بالا کو بھیجا گیا یہ پیغام شامل کرتے ہیں.
میرا نام نیاز فوجی ہے, میں ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان پسماندہ تحصیل تونسا شریف گاؤں گاڑی جنوبی کا رہائش پذیر ہوں. ایک تو کوئی فلٹر پلانٹ نہیں ہے وہ لگایا جائے, دوسرا ایک میڈیکل ڈریسنگ سینٹر ہونا چاہیے, تیسرا ہماری یہ بات ہے کہ سی ایم صاحب اور پی ایم صاحب نے میٹرو بسیں تو چلا دی ہیں, ہماری بچیاں ہماری بہنیں تونسا شریف سے 25 کلومیٹر उधर रक्षों पे पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके लिए एक ट्रप बस का बंदोबस्त होना चाहिए। चौथा मेजर एजेंडा पॉइंट ये है कि वो रोड की बहुत पुअर कंडीशन है, मेहरबानी फरमाकर उस रोड को भी वाइंडिंग इम्प्रूवमेंट की जाए उस रोड की।
अपनी राय का इजहार करने के लिए आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हमें मुफ्त कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0800-222-275।
हमारे नामा निगार करिया करिया गाँव गाँव।
रही म्यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहाँ खबर है वहाँ हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
सरबीन, आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। भारत में ताजमहल के बारे में तनाज़ों के दरमियान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज आलमी शोहरत याफ्ता ताजमहल का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने इसको हमला आवरों की बनाई हुई एक ऐसी इमारत कहा था जो मुल्क की तारीख से मुताबकत नहीं रखती। हुकुमरान जमात बीजेपी के कई रहनुमाओं ने ताज को हमला आवरों और बर्बरियत पसंदों की बनाई हुई इमारत करार दिया था। दिल्ली से सुनिए नामा निगार शकील अख्तर की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज ताजमहल का दौरा किया। दौरे के बाद एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ताजमहल को दुनिया की एक अनमोल इमारत करार दिया और कहा कि उसके फरोग और हिफाजत के लिए हुकूमत हर मुमकिन कदम उठाएगी।
ये ताज क्यों बना, कब बना, कैसे बना, महत्वपूर्ण ये है ताजमहल का निर्माण भारत के मजदूर और किसानों की खून और पसीने की कमाई से बना है। भारत की वास्तु का एक अनमोल रत्न जिसने दुनिया को दिया है और जिसने दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। अगर उस विरासत की रक्षा और उसके संरक्षण संवर्धन का दायित्व आपके ऊपर है, उससे आगरा का व्यवसाय बढ़ता है, पर्यटन बढ़ता है, तो उसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी को हम सबको निभानी पड़ेगी।
योगी ने कहा कि आगरा रियासत के अहम तरीन सियाहती मुकामात में से है। उन्होंने कहा कि आगरा को एक बड़े सियाहती मरकज के तौर पर फ़रोग दिया जाएगा। उन्होंने कई मंसूबों के साथ साथ आगरे में एक हवाई अड्डे की तामीर का भी ऐलान किया।
आगरा देश का एक ऐसा प्रमुख महानगर और जनपद है जिसमें एक साथ 5 वर्ल्ड हेरिटेज से जुड़ी हुई प्रमुख ऐसे ऐतिहासिक स्थल है। उनमें से एक है ताज, दूसरा है आगरा का किला, तीसरा है फतेहपुर सीकरी, चौथा है सिकंदरा और पांचवा है एटादोला का इस स्थल।
कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि हमलावरों का बनवाया हुआ ताजमहल इंडिया की तारीख से मुताबिकत नहीं रखता। चंद हफ्ते कबल उनकी हुकूमत ने आलमी वर्षे की इमारत ताजमहल को रियासत के सियाहती मुकामात के किताबचे से निकाल दिया था। उन्होंने हाल में रियासत के मुगलसराय स्टेशन का नाम भी बदलकर आरएसएस के नज़रिए के मुफक्किर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया है। मुगल बादशाह शाहजहां के तामीरकर्दा ताजमहल के बारे में बीजेपी के कई रहनुमाओं ने हाल में मुतनादा बयान दिए हैं। बीजेपी के एक सीनियर रहनुमा सोम संगीत ने कुछ दिनों पहले इस हसीन इमारत को मुल्क पर बदनुमा दाग करार दिया था और कहा था कि इसे बर्बरियत पसंदों ने तामीर कराया था और मुल्क की तारीख को दुरुस्त करने की जरूरत है।
बहुत लोगों को बड़ा दर्द हुआ कि आगरा का ताजमहल ऐतिहासिक स्थलों में से निकाल दिया गया। कैसा इतिहास? क्या वो इतिहास कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था? क्या वो इतिहास कि ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था? ऐसे लोगों का अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूँ कि इतिहास बदला जाएगा।
आरएसएस से वाबस्ता कई हिंदू तंजीमें ताजमहल को तेजू महाले मंदिर कहती हैं। उनका कहना है कि यहाँ ताजमहल से पहले एक शिव मंदिर था। बीजेपी के इन रहनुमाओं के बयानात की मीडिया और सियासी हलकों में शदीद तनकीद की गई थी। बैन अल्कामी सतह पर भी नुक्ताचीनी हुई थी। وزیر اعظم نریندر مودی سمیت ہندوتو کے علم بردار انڈیا کے مسلم دور کو ہندوؤں کی غلامی کا دور قرار دیتے ہیں۔ مغلیہ عمارتوں اور بادشاہوں کے بارے میں اس تنازع کا تعلق تاریخ کی نئی تشریح سے ہے، جسے ماضی کے مسلم حکمرانوں کو حملہ آور اور ہندو دشمن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اس بحث کے نشانے پر ماضی کے حکمران نہیں، دور حاضر کے مسلمان ہیں جو سخت گیر ہندوتو کی مخالفت کر رہے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور بھارت میں دلتوں کی حمایت کے لیے جانی جانے والی سیاسی جماعت بہوجن سماج پارٹی کی رہنما مایاوتی نے کہا ہے کہ اگر حکمراں جماعت بی جے پی کا دلتوں اور پسماندہ طبقوں کے ساتھ رویہ نہیں بدلا تو پھر ان کو اور ان کے حامیوں کو ہندو مذہب چھوڑ کر بدھ مذہب اپنا لینا چاہیے۔ سنیے لکھنؤ سے اس کی تفصیل سمیر آتمج مشر کی رپورٹ میں۔
بی ایس پی نیتا مایاوتی پچھلے کچھ سالوں سے الیکشن بھلے ہی ہار رہی ہوں لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے، خاص کر اپنے دلت ووٹروں کو کسی بھی قیمت پر اپنے ساتھ بنائے رکھنے کے بارے میں۔ دو دن پہلے اعظم گڑھ کی ریلی میں انہوں نے جب بی جے پی پر حملہ بولا تو ایک دھمکی بھی دے ڈالی کہ اگر اس نے دلتوں کے لیے رویہ نہیں بدلا تو اپنے حامیوں سمیت ہندو مذہب چھوڑ کر بودھ مذہب اپنا لیں گی۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کی حامیوں میں ابھی اتنی پکڑ ہے؟ دلت مدوں پر لکھنے والے اور بی ایس پی کو لمبے سمے سے کور کر رہے لکھنؤ کے صحافی راجیندر کمار گوتم کہتے ہیں،
ان کا ووٹ بینک اس سمے ختم ہو گیا ہے، جو پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ ہے وہ پوری طریقے سے ان کو اگنور کر رہا ہے۔ اگر ان کو یہی تھا تو یہ پہلے چھوڑ دیتی، اب تو یہ اپنا جنادھار واپس لانے کے لیے دوسرا بھاجپا کو بلیک میل بھی کر رہی ہیں، اور یہ صحیح بات ہے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر بہن جی کہہ دیں تو بہت بھاری سنکھیا میں لوگ کریں گے اس کو، دلت کمیونٹی میں بہت بڑا امپیکٹ آج بھی ہے۔
دراصل پچھلے کچھ عرصے سے سیاسی حلقوں میں یہ بات چلنے لگی کہ دلت برادری اب مایاوتی کا ووٹ بینک نہیں رہ گیا، خاص کر یہ لوک سبھا الیکشن کے بعد سے کہی جا رہی ہے، جب یو پی میں اس کا ایک بھی امیدوار نہیں جیت سکا۔ ہار کا یہ سلسلہ ودھان سبھا الیکشن میں جاری رہا جب اس کے صرف 17 امیدوار جیت پائے، لیکن دلت برادری کے لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد ایسا قطعی نہیں لگتا کہ اس برادری پر مایاوتی کی پکڑ کمزور ہوئی ہے۔
ابھی جو بی جے پی کا رویہ ہے اسے دیکھ کر کے ہی بہن جی نے کہا ہے، تو آئے دن جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں دلت سماج کے پرتی، جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں اسے سب دیکھ کر کے ہی بہن جی نے کہا ہے، اور ان کے ساتھ ہم پورے دلت سماج ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔
بودھ دھرم اپنانے کی کوئی بڑی بات نہیں، بودھ دھرم تو ہم کل اپنا لیں گے بہن جی کا جیسا آدیش۔
بات سوال یہی ہے کہ بودھ دھرم اپنا کے کیا مل جائے گا؟
بودھ دھرم اپنا سے سب دلت سماج اپنا ایک ہو جائے گا۔
کیوں ابھی دلت سماج ایک
نہیں، ایک ہے، لیکن پارٹی کو دیکھتے ہوئے سب لوگ اکتریت ہونا چاہتے ہیں، بھاجپا کے رویہ دیکھتے ہوئے 20% کم سے کم ہے دلت سماج میں، آج بھی بودھسٹ اپناتے ہیں اور اس کے نیم انوسار سب چیز کرتے ہیں۔
ہم لوگوں میں تو پہلے سے بھی پنڈت آتے ہی نہیں ہیں، تو اس چیز کا تو ہم لوگ پہلے سے ورودھ رہا، تو ہم لوگ پہلے سے ہر چیز بودھ سماج کے انوسار ہی کرتے ہیں۔
لکھنؤ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی کر رہے دلت طالب علم ایس پی سنگھ کہتے ہیں کہ بی جے پی کی پالیسیوں کے چلتے جو دلت دور ہونے کی سوچ رہا ہوگا وہ بھی اب مایاوتی کے ساتھ ہوگا۔
یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس مرض کا علاج ہو، بس جو نیتیاں ہیں بی جے پی کی وہ بہوجن سماج کے پرتی صاف نہیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں دلت ہت سادھ رہے ہیں، سب کا وکاس چاہ رہے ہیں، لیکن ایسا دلتوں کا کہیں کوئی وکاس دکھ نہیں رہا ہے۔ خاص کر اتر پردیش میں آئے دن لا اینڈ آرڈر فیل ہے، دلت پٹ رہے ہیں، پترکار پٹ رہے ہیں، کوئی گورنمنٹ ہے؟
لیکن سب سے اہم سوال یہ کہ دلتوں کو بودھ بنا کر مایاوتی کوئی سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں یا دلتوں کی ترقی یا پھر دونوں؟ سمیر آتمج مشر، بی بی سی، لکھنؤ۔
ادھر پاکستان کے سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ضمیر الحسن نے کہا ہے کہ کالعدم تنظیم جماعت الاحرار کے سربراہ عمر خالد خراسانی کے ڈرون حملے میں مارے جانے کی خبر کی تصدیق ابھی نہیں ہوئی ہے۔ عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی خبریں رواں ماہ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں امریکی ڈرون حملے کے بعد سامنے آئی تھیں۔ اسلام آباد سے سنیے فرحت جاوید کی رپورٹ۔
پاکستان میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے اجلاس کے دوران ملک کے سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ضمیر الحسن نے کہا کہ میڈیا میں سامنے آنے والی تصویر عمر خالد خراسانی کی نہیں۔ ان کے مطابق یہ تصویر طارق گیدر گروپ کے عمر نارائی کی تھی جو ماضی میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہوا تھا۔ واضح رہے کہ کالعدم جماعت الاحرار کے سربراہ عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی خبریں مقامی اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ میں اس وقت سامنے آئیں جب گزشتہ ہفتے کرم ایجنسی کے قریب پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں 3 امریکی ڈرون حملوں میں 30 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے پہلے خود کو جماعت الاحرار کے ترجمان ظاہر کرنے والے اسد منصور نے ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کو ہلاکت کی تصدیق کی تھی۔ تاہم افغانستان میں میڈیا نے کالعدم جماعت الاحرار کے ذرائع سے ہلاکت کی خبروں کی تردید کی تھی۔ واضح رہے کہ پاکستان حالیہ برسوں میں ہونے والے دہشت گردی کے متعدد حملوں میں ملوث ہونے کا الزام لگاتے ہوئے اس تنظیم کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ اس سے پہلے اسی سال جولائی میں سلامتی کونسل نے کالعدم جماعت الاحرار پر پابندیوں کا اعلان کیا تھا۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور پاکستان میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی غیر حاضری پر ان کے خلاف دائر کیے گئے دو ریفرنسوں میں قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، جبکہ تیسرے ریفرنس میں ان کے ضمانتی کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ سنیے اسلام آباد سے شہزاد ملک کی رپورٹ۔
احتساب عدالت کے جج نے جن دو ریفرنس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا وارنٹ گرفتاری جاری کیے، ان میں العزیزیہ اسٹیل مل اور بیرون ملک قائم کی گئی آف شور کمپنیاں شامل ہیں، جبکہ ایون فیلڈ پراپرٹیز ریفرنس میں ان کے ضمانتی کو نوٹس جاری کیا ہے۔ وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے نواز شریف کے ضمانتی میں چل کے عدالت میں جمع کروا رکھے ہیں۔ کے وکیل خواجہ حارث سے کہا کہ آئندہ سماعت پر کی صورت میں ملزم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں گے۔ احتساب عدالت کے جج کا کہنا تھا کہ 3 نومبر سے ان ریفرنس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی۔ سابق وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز، جو ایون فیلڈ کے مقدمے میں ملزمہ بھی ہیں، میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ساری عدالتی پھرتیاں صرف شریف خاندان کے لیے ہیں، جبکہ اشتہاری قرار دیے گئے فوجی عامر اور دیگر افراد کو کوئی نہیں پوچھتا۔
ایک منتخب وزیر اعظم جو اقامہ پہ نکالا گیا، وہ اور اس کا پورا خاندان بار بار پیشیوں میں آ رہا ہے، قانون کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اور سارا قانون جو پھرتیاں ہیں وہ انہیں کے لیے ہیں، اور جو کمر درد کا جھوٹا بہانہ کر کے ملک سے چلا گیا، اس کو نکالا گیا، اس کو بھگایا گیا، اس کو سیف ایگزٹ دیا گیا، کسی عدالت میں کسی منصف میں اتنی ہمت ہے کہ اس کو بلائے، اس کو پوچھے کہ تم نے یہ قانون اور آئین اور پاکستان کے ساتھ جو کھیل کیا اس کا جواب دو۔
ملزم میاں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے اپنے موکل کی عدالت سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ اس درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی طبیعت اچانک خراب ہونے کی وجہ سے وہ سعودی عرب سے پاکستان آنے کی بجائے لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ قومی احتساب بیورو کی قانونی ٹیم نے اس درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان کی طرف سے اس طرح کی درخواستیں مقدمات کی سماعت کو طوالت دینے کے مترادف ہیں۔
یہ تھی شہزاد ملک کی رپورٹ۔ اور پاکستان کے انتخابی کمیشن نے حزب اختلاف کی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی کارروائی ملزم کی طرف سے پیشی اور معافی مانگے جانے کے بعد ختم کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ عمران خان نے غیر مشروط معافی مانگی ہے، تاہم تحریری جواب میں معافی کے بجائے پچھتاوے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں اس وقت ایک دلچسپ خبر ہماری بڑی خبر بنی ہوئی ہے۔ 70 پاکستانیوں کا مبینہ قاتل ہنگری سے گرفتار ہوا ہے۔ تفصیل پڑھنے کے لیے bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ سربین کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر تھیں سمرا فاطمہ، ہمارے اسٹوڈیو مینجرز تھے لندن میں جوناتھن گریئر اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب مجھے عنبر خیری کو اجازت دیجیے، لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نازش ظفر سے۔
ہنگری کی پولیس نے ایک پاکستانی تارک وطن کو حراست میں لیا ہے، جس پر پاکستان میں 70 افراد کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ کینیا میں دوبارہ صدارتی انتخاب میں ووٹنگ کے دوران جھڑپوں کے بعد انتخابی کمیشن نے 4 مغربی کاؤنٹیز میں ووٹنگ ہفتے کے روز تک معطل کر دی ہے۔ انڈونیشیا میں آتش بازی کا سامان بنانے والی ایک فیکٹری میں دھماکے اور آگ لگنے سے کم از کم 47 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے 2 ریفرنسز میں قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی کارروائی ان کی طرف سے پیشی اور معافی مانگے جانے کے بعد ختم کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔